تو اس کا کیا ہے اور اس کا مقصد احیاء اسلام ہے.
اس کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو زندہ کرنا. یعنی کوئی کیریئر بنانا نہیں ہے, کوئی بڑے کہ میرے سامنے لوگ مجھے سلامیں کریں, میری عزتیں ہوں. اس کا مقصد صرف کیا ہے؟ اسلام زندہ ہو جائے. آج ضرورت ہے اسلام کو زندہ کرنے کی. آپ کی نیت ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی اسلام کو زندہ کروں. اسلام کا صرف نام رہ گیا نا, اسلام کہیں نظر تو نہیں آ رہا نا. تو اسلام کو زندہ کرنا کیا ہے؟ اسلام نظر آنے لگے زندگیوں میں. جب عمل میں آئے گا تو نظر آئے گا نا. مقصد کیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں بھی اس کو زندہ کروں, دوسروں کی زندگی میں بھی اس کو زندہ کروں, دوسروں تک بھی اس کو پہنچاؤں. تو جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ ابھی اس علم کے حصول میں مشغول تھا اور اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کو زندہ کرنا. تو اس کے لیے پتہ ہے کہ اتنی بڑی خوشخبری ہے. اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. کتنی بڑی اہمیت ہے علم کے حصول کی. آج ہی آپ یہ نیت کر لیں کہ میری اس میں جو سیکھ رہی ہوں نا, اس میں میرا مقصد کیا ہے کہ میں نے اسلام کو زندہ کرنا ہے اپنی زندگی میں بھی, اپنی کمیونٹی میں, اپنے معاشرے میں, جہاں تک میری آواز جا سکے, جہاں تک میں پہنچ سکوں, بس اسلام زندہ ہونا چاہیے. اگر اس راستے میں ہمیں موت آ گئی نا, اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے صحت کے ساتھ, مگر زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمارے پچھلے کورس میں کچھ ہمارے ساتھی تھے, راستے میں ہی وہ ہمیں چھوڑ گئے. تو کوئی اگر کسی کو موت بھی آ جاتی ہے نا, ہم میں سے کسی کو بھی, تو کیا ہے اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. سبحان اللہ, اس سے بڑی اور کیا چاہیے چیز آپ کو؟ یہ ابھی پورا سیکھا بھی نہیں, راستے میں ہی ختم ہو گئے, کہیں سفر میں ہی پانچ چھ سال لگے قرآن کے سفر میں, اس میں ہی کہیں موت آ گئی, چلے گئے. لیکن نیت یہ تھی کہ میں نے زندہ کرنا, میں نے اپنے گھر میں, اپنی فیملی میں, اپنے اور لوگوں میں اس کو زندہ کروں گی, میرا یہ مقصد ہے سیکھنے کا. تو بس پھر خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ آیت, یہ حدیث آپ کو موٹیویٹ کرتی رہے گی کہ چھوڑنا نہیں ہے, میں چلتے ہی رہنا ہے, میں نے کہیں نہیں جانا اس کو چھوڑ کے. سوچیں اگر راستے میں ہی ابھی ہے, تو پھر یہ اتنا بڑا مقام ہے, تو جو اس کو مکمل کر کے اسلام کو زندہ کرے اس کا کتنا مقام ہوگا. تو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, لیکن یہ یاد رکھو تم حکم دیتے لوگوں کو نیکی کا, تم اپنے آپ کو نہ بھول جاؤ. تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو, حالانکہ تم تو تلاوت کرتے ہو کتاب کی, تم کیسے بھول سکتے ہو؟ تم تو اس کا مطلب جانتے ہو, اس کا مفہوم جانتے ہو, اس کے میننگ کو فالو کرتے ہو, تمہیں سمجھ آ رہی ہے یہ کتاب, پھر بھی تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اصل آتا پھر ان پہ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں تم اپنے لیے کیوں نہیں اپلائی کرتے اس کو, جس کے بڑے بڑے بھاشن دنیا کو دیتے ہو؟ استغفر اللہ ربی, اللہ معاف کرے, یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک سخت آیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے عمل میں جو کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اللہ تعالی اس کو معاف فرما دے. اللہ تعالی ہماری اس پہ پکڑ نہ کرے کہ ہم واقعی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اس کو سمجھ پا رہے ہیں, پھر بھی ہم اپنے آپ پہ اس کو اپلائی نہیں کرتے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور کیا چیز تمہیں اس میں مدد دے گی یہ سب کرنے میں؟ کیونکہ مشکل کام ہے نا, اس نیکی کے راستے پر چلنا, خود عمل کرنا بہت مشکل ہے. تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا, مدد مانگو صبر سے اور صلات سے. ٹولز کیا ہیں؟ مدد تو اللہ سے ہی مانگنی ہے, لیکن اس کے لیے ٹولز کون سے ہیں؟ صبر اور صلات, یہ دو ٹولز ہیں جو تمہیں ہیلپ کریں گے. صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ صبر کا مطلب ہے روکے رکھنا خود کو. روکے رکھنا کس چیز پہ روکے رکھنا؟ صبر کی آپ تین قسمیں لکھ لیں, سمجھ لیں. سب سے پہلے, اب دیکھیں بار بار آئے گا اس لیے ابھی سے ہم اس کو سیکھ لیں. سب سے پہلے صبر علی المصیبت, کسی مصیبت پہ صبر کرنا, کسی تکلیف کو جھیلنا, برداشت کرنا, جزا فضا نہ کرنا. جزا فضا کیا ہوتی ہے؟ چیخو پکار, یہ نہ کرنا, ٹھیک ہے؟ یہ ہے صبر. کوئی بھی آزمائش آ جائے, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, ये एक तरह का सबर है। हम ज्यादातर मतलब सबर का इसी में लेते हैं कि मैं कोई गिला शिकवा नहीं कर रही, कोई कोई नहीं कर रही, इसको हम सबर। लेकिन बाकी वो सबर भी है, तीन तरह के सबर है। अगला सबर है सबर अनिल मासीयती, मासीयत पे सबर, सबर अनिल मासीयती, सबर मासीयत पे। यानी मासीयत क्या होती है? नाफरमानी, नाफरमानी के काम पे, गुनाह के काम पे सबर करना। क्या होता है वो? यानी गुनाह का काम आपके सामने है, आपका दिल चाह रहा है, नफ्स की रगबत है उस तरफ। इंसान कहता है कि बस मेरा दिल चाहता है कि मैं ये करूं, लेकिन उस वक्त अपने आप को थाम लेना, अपने आप को रोक लेना, ये सबर है। नहीं मैंने करना, ये भी सबर है, सबर अनिल मासिया। फिर तीसरा सबर है सबर अनिल अता, इताअत पे सबर, अल्लाह ताला की इताअत पे सबर करना। सबर का मतलब क्या होता है? रोके रखना खुद को, यानी अल्लाह की इताअत पे खुद को रोके रखना, जमा के रखना। अल्लाह का कोई हुक्म है, बड़ा मुश्किल है, तबीयत नहीं चाह रही करने को, तबीयत पे बड़ा भारी है, मिसाल के तौर पे फजर पे उठना, तहज्जुद के लिए उठना, लेकिन बस आप अल्लाह को राजी करने के लिए या फर्ज नमाज अदा करने के लिए, आपके लिए मुश्किल भी है लेकिन आप उठ रहे हैं, ये अल्लाह की इताअत पे सबर है। आपके लिए मुश्किल है पर्दा करना, लेकिन आप अल्लाह की इताअत के ऊपर सबर कर रही हैं, अपने आप को रोके रख रही हैं, नहीं मैंने ये इसके ऊपर ही चलते रहना। आपके लिए मुश्किल है कुरान के लिए वक्त निकालना, लेकिन आप अल्लाह ताला को राजी करने के लिए आप सबर कर रही हैं, ये भी इसके लिए भी सबर चाहिए। इल्म हासिल करने के लिए भी सबर चाहिए होता है, खुद को रोके रखना होता है, तो आपको सबर का अजर मिलता रहेगा कि आप अपने आप को जमा के रखें, रोके रखें कि नहीं मैंने इसी रास्ते पे चलते रहना और इसको छोड़ना नहीं। लेकिन ये सबर और सलात, दूसरी चीज क्या है? नमाज। नमाज भी आपको हेल्प करेगी, नमाज भी आपको इस रास्ते में, क्योंकि नमाज क्या है? अल्लाह ताला से मुलाकात है, ये भी आपके ईमान को बढ़ाती है। तो ये दो चीजें आपको हेल्प करेंगे नेकी के रास्ते पर चलने के लिए। यानी इसका मतलब ये है वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, इन दो चीजों के साथ अल्लाह से मदद मांगो। यानी अल्लाह की मदद के लिए अगर आपने क्वालिफाई करना है ना, आप कहते हैं अल्लाह की मदद आए, अल्लाह की मदद आए, तो अल्लाह की मदद तभी आएगी जब आप सबर भी करेंगे और नमाज भी। और बनी इसराइल के लिए क्या था? मसलन अगर वो ईमान ले आते हैं तो बहुत सारी मुखालफत सहनी पड़ेगी, बहुत उनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ गिव अप करना पड़ेगा, बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो क्या करें? सबर करो ना, सबर रोके रखो खुद को। ये चौधराहटे जाएंगी, ये बड़ाइयां जाएंगी, हो सकता है मुखालफतें भी हों अपने लोगों की तरफ से हों, सबर सबर, थोड़ दिले नहीं होना, कम हिम्मत नहीं होना, शिकवे शिकायतें रोना धोना नहीं मचा देना, ठीक है, सबर करना। और नमाज से मदद लेनी है। जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल आए ना, इंसान नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, तो अल्लाह ताला वाकई वाकई एक सकीनत नाजिल होती है, ऐसा लगता है अल्लाह ने थाम लिया। तो नमाज बहुत हेल्प करती है। वह इन्ना हाला कबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, ये बड़ी भारी चीज है नमाज पढ़ना। इन्ना हा की जमीर किस तरफ जा रही है? हा मोनस की जमीर है, और सलात भी ये देखें मोनस का सीगा ना, ताए मरबूता एंड में, तो ये बड़ी भारी है। अगर हमें हा से मुराद लें कि ये जमीर सलात की तरफ जा रही, तो नमाज बड़ी भारी है, मगर खुशू करने वालों के लिए नहीं है भारी, उनके लिए। जो खुशू करने वाले कौन होते हैं? ऐसे लोग जो खशियत क्या चीज है, खुशू क्या चीज है, यानी अल्लाह ताला की अजमत, उसकी बड़ाई उनके सामने ऐसे हो कि वो दब जाए उसके, इसको सोच के कि मेरा रब कितना अजीम है, वो कितना बड़ा है, मैं उसके आगे खड़ी हूँ, ये सोच के दिल खौफ, और यानी एक बदन के ऊपर भी एक जाहिर हो जाती है ना, एक कि इंसान बाअदब हो जाता है और झुक सा जाता है, ये खुशू है कि इंसान ओवरवेल्म हो जाता है इस थॉट से कि मेरा रब है, इतना अजीम है, इतना बड़ा है, इतनी बड़ी ताकत है, उसके सामने मैं खड़ी हुई हूँ, और उसका सारा जिस्म भी ना जैसे ढीला पड़ने लगता है, ये खुशू की कैफियत है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, मगर ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो खुशू करने वाले हैं, जो अपने रब के आगे झुकने वाले हैं, दबने वाले हैं। और अगर हा की जमीर इन दोनों की तरफ ली जाए, ये भी उलमा ने लिया कि इन्ना हा से मुराद है मदद मांगना, ये बहुत बड़ी चीज है मदद मांगना, यानी सबर और सलात से दोनों चीजों के लिए। ये सबर और सलात बड़ी मुश्किल काम है, भारी काम है, ہر ایک کے لیے یہ آسان نہیں ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہوں، عاجزی والے ہوں، ان کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ سہل ہو جاتا ہے. اور خشوع کرنے والے کون ہوتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں خشوع کرنے والے، اگر آپ نے یہ جاننا ہے تو یہ دیکھیں، وہ جو اللہ دینا یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یقین ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے، ہماری ملاقات ہونی ہے. ظاہر ہے، آپ خود سوچیں نا، جس کو یہ یقین ہو کہ میری اللہ سے ملاقات ہونی ہے. ہمارے جیسے تو لوگوں کا روزانہ ہی ایمان کوئی اوپر کبھی نیچے ہوتا ہے، لیکن آپ اتنا سوچ لیں کہ جب آپ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کے اگر آپ صرف یہ بات سوچیں نا کہ مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، اور ایسے ہی میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی، تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے آپ کی حالت میں، آپ کی کیفیت میں، دل کی کیفیت میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ خشوع کرنے والے وہی ہوتے ہیں جن کو یہ یقین ہوتا ہے، وہ اسی لیے تو دب جاتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے ایک دن. اور وہ انہم الیہ راجعون، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو ایک دن لوٹ کے جانا ہے اپنے رب کے پاس. اور جب انسان کو یہ پتا ہونا کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو اس میں خشوع آ ہی جائے گا، وہ دب بھی جائے گا کہ میں اس ہستی کے آگے ایک دن کھڑی ہونے والی ہوں، ایسے رب کے سامنے ایک دن کھڑی ہونے والی جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، اور میری ہستی کیا ہے، میں کیا حیثیت رکھتی ہوں، مجھے ایک دن اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اس بندے میں بتائیں تکبر رہے گا، اس میں بتائیں کیا یہ رہے گا کہ مجھے یہ لیڈری مل جائے، میں بڑی بن جاؤں، میں یہ ایسے ہو جائے، لوگ میرے آگے پیچھے ہو جائے، اس کے اندر یہ چیز رہے گی؟ وہ تو دب جائے گا، دب جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ ان سے مدد مانگو، صبر اور نماز سے، یہ چیزیں تمہارے اندر جھکاؤ پیدا کریں گی، تمہارے اندر دبنے کا، پست ہونے کا، جھکنے کا یہ جذبہ پیدا کریں گی، پھر تمہیں یہ حب جان ہی رہے گی کہ مجھے یہ سب کچھ مل جائے. سمجھائی بات؟ اس لیے یہ چیزیں وہی کر سکتا ہے جس کے اندر خشوع ہو. تو خشوع اپنے اندر پیدا کرنا، اس بات کو جب انسان یاد رکھے گا نا کہ مجھے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے اپنے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو خشوع آئے گا آپ کے اندر. تو یہاں تک کی یہ آیتیں الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی. ایک واقعہ آپ کو میں سنانا چاہتی ہوں، یہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پہ نہ بھیجو بیچو. اور ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور تم حق کو نہ خلط مدد کرو باطل کے ساتھ. تو ہمارے اسلاف جو تھے وہ کس طرح سے حق بات کو حق کہتے تھے، اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے، وہ چھپاتے نہیں تھے حق کو. اس کے بارے میں امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے، جو ایک تابعی ہیں ابو حازم، ان کے درمیان اور خلیفہ وقت جو تھے سلیمان بن عبد الملک، اس کے درمیان پیش آیا. تو وہ مکالمہ کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں مسند دارمی سے کہ ایک دفعہ سلیمان بن عبد الملک مدینہ پہنچا اور چند روز قیام کیا، تو لوگوں سے پوچھا کہ مدینہ میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کسی صحابی کے ساتھ صحابی کو دیکھا ہو، ان کے ساتھ رہا ہو، ان کی صحبت پائی ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں، ابو حازم ایسے آدمی ہیں، یعنی یہ تابعی تھے نا. تو سلیمان نے اپنے آدمی کو بھیج کے ان کو بلوایا. جب وہ تشریف لائے تو سلیمان نے کہا، اے ابو حازم، یہ کیا بے مروتی ہے، کیا بے وفائی ہے؟ ابو حازم نے کہا، آپ نے کون سی میری بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہے؟ سلیمان نے کہا کہ میں مدینہ آیا ہوں، مدینہ کے سارے مشہور لوگ میرے سے ملنے آئے ہیں، آپ آئے نہیں. ابو حازم نے کہا، امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو واقعے کے خلاف ہو. آج سے پہلے نہ میں آپ کو جانتا تھا اور نہ آپ نے کبھی مجھے دیکھا تھا. ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا ظاہر ہے کوئی سوال ہی نہیں سمجھتا، تو بے وفائی کیسی؟ وفا تو اس سے ہوتی نا، آپ کسی کو جانتے ہیں یا کچھ ہے. سلیمان نے جواب سن کے، ابن شہاب زہری، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم محدث ہیں، اور حاضرین مجلس کی طرف توجہ کی، تو امام زہری نے فرمایا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ نے غلطی کی ہے. دیکھیں وہ کیسے حق کو حق کہتے تھے. اس کے بعد سلیمان نے بات بدل کے کچھ سوالات شروع کیے اور کہا اے ابو حازم یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ تو پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران کیا ہوا اور اپنی دنیا کو آباد کیا ہوا، اس وجہ سے آپ موت سے گھبراتے ہیں، اسی لیے آپ آبادی سے ویرانے میں جانا نہیں چاہتے. سبحان اللہ، یہ ہم سب کے لیے کتنا. اور دیکھیں خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں وہ کہ بھئی خلیفہ اسی وقت اگر حکم دے تو سر تن سے جدا کر دیا جائے نا، اس کو حکم دے اور ایک منٹ میں ان کو اس میں قید کر دیا جائے. لیکن دیکھو حق بات کہی، تو کہتے ہیں اس لیے گھبراتے ہو کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو ویران، تو اب آبادی سے ویرانے میں تو کوئی بھی نہیں جانا پسند کرتا. تو سلیمان نے مان لی بات اور پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کے اس کو آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، اب اس میں بھی دیکھیں کتنی وزڈم ہے. سلیمان یہ سن کے رو پڑا، کہنے لگا کاش ہمیں پتا ہوتا کہ اللہ کیا تجویز کر رکھی ہے، ہمارا کیا انجام ہے. یہ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کاش پتا ہو کہ ہمارا کیا انجام ہے، کیا ہم اس طرح سے ہیں جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا جب اپنے گھر واپس جاتا ہے، یا کیا ہم ویسے ہیں جیسے بھاگا ہوا غلام، وہ بھاگا ہوا غلام تو کبھی واپس نہیں آنا چاہتا. تو جب اس نے یہ کہا نا سلیمان نے کہ کاش ہمیں پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہوا، تو ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پہ پیش کر لو، پتا چل جائے گا کہاں کھڑے گا. سبحان اللہ، کہ یہ آئینہ ہے اس میں اپنے آپ کو خود دیکھ لو، خود ہی پتا چل جائے گا کہ بھاگے ہوئے غلام ہو یا مسافر ہو. سلیمان نے پوچھا کہ قرآن کی کس آیت سے یہ پتا چلے گا؟ فرمایا اس آیت سے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہنم، بے شک نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور نافرمان دوزخ میں ہوں گے. تو سلیمان نے کہا اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے اور وہ بدکاروں پہ بھی حاوی ہے. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو قریب ہے نیک عمل کرنے والوں کے سے. سلیمان نے پوچھا اے ابو حازم اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں. پھر پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں سے بچنا. پھر پوچھا کہ کون سی دعا سب سے زیادہ قابل قبول ہے؟ تو فرمایا جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے سب سے زیادہ قریب القبول ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا ہے نا، وہ جب آپ کو دعا دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت جلدی قبول ہوتی ہے، زیادہ قریب ہے قبولیت کے. پھر پوچھا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے اخلاص کے، آپ کے اپنا ہاتھ تنگ ہے اس کے باوجود آپ مصیبت زدہ سائل کے لیے خرچ کریں، اور نہ اس سے پہلے احسان جتائیں اور نہ ٹال مٹول کر کے تکلیف پہنچائیں. پھر پوچھا کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ تو فرمایا جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو، اس کے سامنے بغیر کسی روح رعایت کے حق بات کہہ دینا. نہیں، ایک ہوتا ہے نا انسان کو کسی کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان بات بدل کے اس کی مرضی کی کہہ دیتا ہے، یا کسی سے کوئی کام ہوتا ہے کوئی مطلب ہوتا ہے تو آپ اس کی مرضی کی بات کہہ دیتے ہیں، یا کسی سے کوئی امید ہے کچھ لینا ہے کوئی اپنا کام بنانا ہے تو اس کے مطابق اس کی بات کرتی. نہیں، بغیر کسی روح رعایت کے حق بات کہہ دینا اس کے سامنے، چاہے آپ کو اس سے ڈر ہے، چاہے آپ کو اس سے کوئی مطلب ہے، چاہے آپ کو اس سے کوئی امید ہے. پھر فرمایا کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ فرمایا وہ جس نے اللہ کی اطاعت کے تحت کام کیا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیے. پھر پوچھا مسلمانوں میں کون سب سے بے وقوف ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں امداد کرے، ظلم میں اس کی مدد کرنا، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا. سمجھے نا بات، یعنی وہ ظلم کرا تھا، آپ نے کہا نہیں یہ تو میرے بچے ہیں اس لیے جو ہے نا میں تو ان کی سائڈ دوں گی، تو ان کی دنیا کی خاطر آپ نے اپنا دین بیچ دیا. وہ غلط کر رہے تھے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، لیکن کیا کریں، ہمارے بچے ہیں نا، بچوں کی بات نہیں ڈالی جاتی، تو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنا دین بیچ دیا. سلیمان نے کہا صحیح فرمایا. اس کے بعد سلیمان نے اور واضح الفاظ میں پوچھا ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو حازم نے فرمایا مجھے اس سوال سے آپ معاف رکھے تو بہتر ہے. سلیمان نے کہا نہیں نہیں آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں. ابو حازم نے کہا اے امیر المومنین تمہارے ابا اجداد نے تلوار کے زور پہ لوگوں پہ تسلط کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پہ حکومت قائم کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جو بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ مجلس میں, تو ان میں سے ایک آدمی نے سوچا کہ یہ تو بادشاہ کے مزاج کے خلاف, ان کے تو خاندان کو انہوں نے ایسے کہہ دیا. تو وہ کہنے لگا کہ ابو حازم تم نے یہ بہت بری بات کہی ہے. ابو حازم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو, بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی ہے جس کا ہم کو حکم دیا گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا کہ حق بات لوگوں کو بتائیں گے چھپائیں گے نہیں. سمجھ آئی بات؟ یہی بات ہے نا کہ لا تلبس الحق قبل باطل, حق کو اور باطل کو خلط ملط نہ کرو. نہیں نہیں آپ اچھے بھی ہیں لیکن دیکھیں آپ ایسے بھی ہیں, لیکن نہیں آپ اچھے بھی بہت ہیں. یہ نہیں, جو حق ہے وہ حق کہہ دو. یہی وہ بات ہے جس کے لیے امام قرطبی نے یہ ساری اتنا لمبا واقعہ لکھا ہے. پھر سلیمان نے پھر سوال کیا کہ اچھا اب ہمارے درست ہونے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو فرمایا کہ تکبر چھوڑ دو, عاجزی اختیار کرو, حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ دے دو. سلیمان نے کہا ابو حازم کیا ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا خدا کی پناہ. سلیمان نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں تمہارے مال دولت عزت اور جاہ کی طرف کہیں یہ نہ ہو کہ مائل ہو جاؤں جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے. وہ لوگ ان کی کمپنی بھی نہیں چاہتے تھے کہ خلیفہ کے ساتھ رہیں گے. یہ نہ ہو کہ انسان کے دل میں آ ہی سکتا ہے نا کہ اب مجھے یہاں سے مال ملتا رہے, چلو عزت اور ہماری بڑی بن گئی ہے, بہت بڑا آدمی بن گیا. نہیں یہ نہ ہو کہ میں اس طرف اٹریکٹ ہو جاؤں. پھر سلیمان نے کہا اچھا آپ کو کوئی ضرورت ہے تو بتائیں ہم اس کو پورا کریں. فرمایا ہاں ایک ضرورت ہے کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کرا دو. سلیمان نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. فرمایا پھر مجھے آپ سے اور کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. آخر میں سلیمان نے کہا اچھا میرے لیے دعا کر دیں. تو ابو حازم نے یہ دعا کی اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کی بہتری دے, آسانی بنا دیں اس کے لیے, اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کے اپنی مرضی اور اپنی مرضی محبوب کاموں کی طرف لے آئیں. کتنی پیاری دعا تھی نا. سلیمان نے کہا مجھے کچھ وصیت فرما دیں. فرمایا مختصر یہ کہ اپنے رب کی عظمت اور جلال اس درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے اس نے منع کیا, اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا. یعنی اپنے رب کی عظمت کا اتنا خیال رکھو وہ کبھی تمہیں اس حالت میں نہ دیکھے کہ جس کام میں اس نے منع کیا ہوا تمہیں وہاں پہ پائے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا ہمیں کہ وہ وہاں پہ ہمیں اس مقام پہ پائے جو جس سے اس نے منع کیا, اور اس مقام سے ایبسنٹ پائے جس کا اس نے حکم دیا. سبحان اللہ. تو جب وہ اس مجلس سے فارغ ہوئے تو اس نے سلیمان نے ان کو ہدیے کے لیے ہدیے کے طور پہ نا بہت سارا انعام و اکرام ان کو بھجوایا. تو ابو حازم نے ایک خط کے ساتھ اس کو واپس لوٹا دیا. خط میں لکھا تھا کہ اگر یہ سو دینار ہوتے تھے, دینار ہوتے تھے سونے کے سکے اشرفیاں جس کو, یہ میرے لیے میرے ان کلمات کا معاوضہ ہے نا جو میں نے آپ سے یہ باتیں کی ہیں, اگر اس کا معاوضہ سمجھتے ہیں اس کی پیمنٹ ہے تو میرے نزدیک خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے, اور اگر یہ اس لیے آپ نے بھیجا ہے کہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے اور بھی ہیں, اگر آپ نے ان سب کو یہ دیا ہے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. مجھے یہ واقعہ پڑھ کے جیسے آنکھیں انسان کی کھل جاتی ہیں کہ وہ کیسے انصاف پسند تھے. واقعی ایسے لوگ زندہ تھے, ایسے علماء تھے, تو اس وقت دین بھی سلامت تھا. آج علماء کا یہی حال ہو گیا جو بنی اسرائیل کے علماء کا ہے, تو پھر ظاہر ہے دین کا بھی حلیہ بگڑ گیا, اسی لیے ان کی پکڑ زیادہ ہے. تو یہ معرف القرآن میں ہے, یہ امام قرطبی نے جو روایت کی ہے یہاں پہ, اگر آپ وہاں سے دیکھنا چاہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہاں تک تلاوت سنیے.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون